خود قرآن میں فرما رہا سورہ غافر وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا. خدا خود دعوت دے رہا، اے گنہگارو آ جاؤ، مانگو مجھ سے. خود قرآن میں اپنے نبی پر وحی نازل کی، اے میرے محبوب جب یہ گنہگار آپ کے پاس توبہ کے لیے آئے، معافی کے لیے آئے، انہیں تانا نہ دینا، انہیں کچھ برا بھلا نہ کہنا. جب کوئی گنہگار آپ کے در پہ آئے، فقل سلام علیکم، انہیں میرا سلام پہنچا دینا. وہ کتنا کریم ہے، کس طرح سے ہم گنہگاروں کے آنے کا استقبال کر رہا ہے. آئیے اس مالک سے دعا مانگیں، جو مانگیں گے خلوص سے وہ مل جائے گا. دعا کے لیے شرط خلوص ہے. اے لوگوں، خلوص کے ساتھ خدا کے در پہ آ کے دیکھو، وہ کس طرح سے تمہیں عطا کرتا ہے. سب مل کے یا ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا العالمین، اے میرے کریم مالک، آج تیرے در پہ ہم گنہگار آئے ہیں سب مل کے، سبحانک یا لا الہ الا انت الغاث الغاث، خلصنا من النار یا رب، جو آنکھ حسین کے غم میں روئے اے خدا اس جہنم کی آگ سے بچا لے، اے خدا یا 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 گنہگار ہوں مگر تیرے پاک رسول کا عاشق ہوں، گنہگار ہوں مگر تیرے حسین کا عاشق، سب مل کے کہیں یا ذل جلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا من له العزۃ والجمال، اے خدا عزت بھی تیرے لیے ہے، حسن حقیقی بھی تیرے لیے ہے، ہر حسن کو فنا ہے مگر لوگ خدا کے حسن کو بقا ہے، یومن لہ القدرت والکمال، قدرت بھی تیرے لیے ہے، کمال بھی تیرے لیے ہے، یا من لہ الملک والجلال، ملک بھی تیرے لیے ہے، جلال بھی تیرے لیے ہے، یا من ہوا کبیر المتعال، یا من ہوا سریع الحساب، اے خدا تو جلد حساب لینے والا ہے مگر ہم گناہگاروں کو تو نے ڈھیل دے رکھی ہے، ہمیں توبہ کے لیے موقع دیا ہے، یا من ہوا شدید العقاب، اے خدا تیرا عذاب بھی شدید ہے ظالموں کے لیے، گنہگاروں کے لیے، یا من عنده حسن الثواب، یا من عنده ام الكتاب، سب مل کے سبحانک یا لا الہ الا انت الغاث الغاث، خلصنا من النار یا رب، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، بلند آواز سے یا ارحم الراحمین، یا ارحم، اے خدا آج جو جو مجلس سن رہے ہیں ان پر رحم کر دے، اس بچی کے صدقے میں جس پر ظالموں نے رحم نہ کیا، ہائے سکینہ کو کوئی تماچا مارتا تھا، کوئی تادیانا، آئے وہ بچی مظلومہ بچی، اللہ آپ سب کو اس ننی سی قبر کی زیارت کرائے، آج وہ سکینہ تنہا ہے زندان میں، وہ ننی سکب ایدی رسنے جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو دعا کریں جب شام میں شام ہوتی تھی اور پرندے ٹولیاں ٹولیاں کر کے زندان کے اوپر سے گزرتے تھے سکینہ بیمار سجاد کا دامن پکڑ کے پوچھتی تھی بھیا سجاد یہ کہاں جا رہے ہیں سجاد سوال سمجھ کے روتے تھے فرماتے تھے سکینہ یہ اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں جب سکینہ یہ سنتی تھی بہن کر کے روتی تھی کیا فرماتی تھی ہم اپنے گھر کب جائیں گے ہم روضہ رسول خدا کب جائیں گے جس بچی کو سب سے زیادہ وطن جانے کی تمنا تھی وہ بابا بابا کر کے زندان میں مر گئی اے خدا اس بچی کی یتیمی کے صدقے میں آج ہم گناہگاروں کے گناہوں کو بخش دیں آج مسلمانوں کے حالات کو بدل دیں ہر جگہ مسلمان مظلوم ہیں لاکھوں مسلمان بے گناہ مارے جا رہے ہیں اے خدا ان مظلوموں کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ و امام مہدی علیہ السلام کا جلد ظہور کر دے سب مل کے دعا کریں اللہم بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل اناس بامامهم قرآن کی آواز آ رہی ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک انسان اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا پیارے نبی پر صلوات پڑھیں والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم محمد و آلہ طیبین طاہرین المعصومین عزیزان گرامی امامت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے یہ قرآن کی آیت ایک نہیں بہت ساری آیتیں ہیں دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت ہے آیت کا نمبر 67 ہے
خداوند عالم کا ارشاد ہو رہا ہے, یہ بھی آیت امامت کے بارے میں ہے کہ امامت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے, ولایت اور امامت بہت ضروری ہے. ارشاد ہوا, یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اے میرے رسول پہنچا دیجئے اس حکم کو جو آپ پر نازل ہو چکا ہے, اگر آپ نے اس حکم کو نہ پہنچایا تو آپ نے دین کا کوئی کام انجام نہ دیا. یہ دیکھیے یہ کون سا حکم ہے, یہ امامت کے اعلان کا حکم ہے, یہ ولایت کے اعلان کا حکم ہے کہ ہمارے پیارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی زحمتیں, ہمارے نبی نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ کسی نبی نے اتنی تکلیفیں اسلام کے لیے نہیں اٹھائیں, مگر خدا یہ کہہ رہا اِلَّمْ تَفْعَلْ, اگر آج آپ نے امامت کا اعلان نہ کیا, اگر آج نے آپ نے امام کا اعلان نہ کیا, اگر آج آپ نے ولی کا اعلان نہ کیا تو آپ کی ساری محنتیں جو برباد ہو جائیں گی, آپ نے سب کچھ جو کچھ کیا ہے وہ ضائع ہو جائے گا. اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر آج آپ نے امامت کا اعلان نہ کیا, اگر آج آپ نے ولایت کا اعلان نہ کیا تو گویا آپ نے کوئی کام انجام نہیں دیا. کون سا یہ حکم ہے؟ اب سارے اہل سنت کے علماء بھی مانتے ہیں, اہل تشیع بھی مانتے ہیں, الحمدللہ یہ غلط پروپیگنڈا ہے مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے کہ جناب شیعہ صحاب کو نہیں مانتے اور اہل سنت جو ہیں اہل بیت کو نہیں مانتے, یہ بالکل جھوٹ ہے. عزیزان گرامی, جتنے شیعہ ہیں وہ سارے نبی کے سچے صحابیوں کے قدموں کی خاک اپنے آنکھوں پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں, اور اسی طرح سے ہمارے اہل سنت کے بھائی بھی اہل بیت کو ماننے والے ہیں, اہل بیت کے عاشق ہیں. لہذا یہ تفسیر کبیر ہے, اہل سنت کی سب سے بڑی تفسیر ہے. فخر الدین رازی, امام فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ آیت کب نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی, لکھتے ہیں یہ آیت جو ہے مقام خم غدیر پر نازل ہوئی, اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو کیا کیا رسول خدا نے, رسول خدا نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے اور بازو بلند کر کے کہا من کنت مولا فعلی مولا, جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. اور یہاں تک لکھا, کیا ہوا اس کے بعد, حضرت عمر آئے اور انہوں نے آ کے مبارکباد کہی اور کہا آج کے بعد آپ میرے بھی مولا ہیں اور جتنے مومنین ہیں ان کے بھی مولا ہیں اور مومنات کے بھی مولا ہیں. یعنی مولا علی کو مولا صرف ہم نہیں مانتے بلکہ اہل سنت کے بھائی بھی مانتے ہیں. ساری تفاسیر ہیں, یہ تفسیر در منصور ہے, اس میں بھی یہ لکھا ہے, یہ آیت حضرت علی کی شان میں ہے. عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری, شرح صحیح بخاری, صحیح بخاری سب سے بڑی ہمارے اہل سنت کے بھائیوں کی کتاب ہے, اس کی شرح جو لکھی گئی ہے عمدۃ القاری, انہوں نے بھی لکھا یہ آیت خم غدیر پر, یوم غدیر پر نازل ہوئی اور یہ حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی, اور رسول خدا نے اس کے بعد حضرت علی کا بازو بلند کر کے کہا جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا. صلوات پر محمد. اسی طرح سے یہ تفسیر ابی سعود ہے, یہ بھی لکھتے ہیں, تفسیر قرطبی ہے, یہ آیت علی کی شان میں ہے. روح المعانی ہے, یہ بھی لکھتے ہیں, یہ شان علی کی شان میں ہے. جتنی آیتیں دیکھتے چلے جائیے اور جتنی تفاسیر دیکھتے چلے جائیے یہ سب لکھتے ہیں یہ آیت علی کی شان میں ہے. سیرت حلویہ ہے, سیرت کی کتابیں ہیں یا احادیث کی کتابیں ہیں, سب لکھتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہاں متفق ہیں. 300 سے زیادہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے یہ آیت علی کی شان. تو آپ نے دیکھا حضرت علی کو صرف ہم نہیں مانتے بلکہ اہل سنت کے بھائی بھی مانتے ہیں, سب مانتے ہیں. اچھا باپ, ایک اور آیت سن لیں, یہ سورہ معارج ہے کی پہلی آیت, سأل سائل بعذاب واقع للکافرین, مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے مخصوص تھا. یہ آیت عجیب ہے, یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ یہ بھی امامت و ولایت سے مربوط ہے. اب دیکھیے یہ تفسیر ابی سعود ہے, یہ اہل سنت کی تفسیر ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی, کس کے لیے نازل ہوئی؟ ایک شخص تھا جسے علی علیہ السلام سے بغض ہے, جو حضرت علی علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ تھے جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بغض رکھتے تھے. اس نے کیا کیا، جب یہ آیت نازل ہوئی اور رسول خدا نے علی کی امامت کا اعلان کیا، اب وہ شخص جو ہے حارس اس کا نام ہے، رسول خدا کے پاس آتا ہے، کہتا اگر آپ نے کہا لا الہ الا اللہ ہم نے مانا، آپ نے کہا محمد رسول اللہ ہم نے مانا، آپ نے کہا نماز پڑھو ہم نے مانا، آپ نے کہا روزہ رکھو ہم نے مانا، آپ نے کہا حج کرو ہم نے مانا، آپ نے کہا زکات دو ہم نے مانا، ہم نے آپ کی ہر بات مانی، اب اس کے بعد آپ ہم پر اپنے بھائی علی کو مسلط کر کے جا رہے ہیں، اگر آپ علی کو اپنی طرف سے ہم پر امام بنا رہے ہیں، ہمیں مولا بنا رہے ہیں، تو میں نہیں مانتا. اگر خدا کی طرف سے یہ حکم ہے تو خدا کی طرف سے آسمان سے مجھ پر عذاب نازل ہو. یہ گستاخ رسول بنا، اس نے رسول خدا سے گستاخی کی. جیسے باہر نکلا تو کیا ہوا، تفاسیر لکھتی ہے اہل سنت کی تفاسیر، شیعہ کی تفسیر، جیسے باہر نکلا آسمان سے ایک کنکری ایک پتھر کا عذاب آیا، اس کے سر پر لگا اور یہ فنار ہو گیا. اور وہیں پر یہ آیت نازل ہوئی، سألا سائلوں بعذاب واقع للکافرین، مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے مخصوص تھا. اب آپ نے دیکھا یہ آیت کے بارے میں یہ سارے اہل سنت کی تفسیر لکھتی ہیں، تفسیر قرطبی بھی لکھتے ہیں. یہ اس وقت نازل ہوئی جب اس نے حضرت علی کی ولایت سے انکار کیا. اسی طرح سے روح المعانی اس تفسیر میں بھی لکھا ہے، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اس نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت سے انکار کیا. اور اسی طرح سے سیرت حلبیہ بہت ساری کتابوں میں یہ لکھا ہے. عزیزان گرامی، یہ کون تھا؟ اس میں بہت بڑی نصیحت، تو یہ پہلے کافر تو نہیں تھا نا، کافر تھا نہیں تھا، مسلمان تھا، نمازی تھا، روزے دار تھا، حاجی تھا، سب کام کرنے والا تھا نا، پھر آخر اس کی موت کیسے ہوئی؟ کفر پر ہوئی. یہ بہت بڑی ہدایت کی آیت ہے، اے مسلمانوں تم آج مسلمان ہو، تم آج مومن ہو. یہ کمال نہیں ہے کہ تم آج مومن ہو، کمال یہ ہے کہ جب روح نکل رہی ہو اس وقت تم مومن رہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، آج تم رسول خدا کے عاشق ہو، آج تم علی کے عاشق ہو، آج تم اہل بیت کے عاشق ہو، آج تم صحابہ کرام کے عاشق ہو. یہ آج کمال نہیں ہے، کمال اس وقت ہے کہ موت کے وقت تم عاشق خدا رہو، عاشق رسول خدا رہو. اب لوگ کہیں گے کیا ایسا ممکن ہے زندگی بھر مومن مسلمان رہے اور موت کے وقت کیا ہم کافر ہو جائیں گے؟ ہاں یہ آیت کہہ رہی ہے نا، یہ حارث پوری زندگی مومن تھا، پوری زندگی نمازی تھا، پوری زندگی خیر و خیرات کرتا تھا، مگر کیوں منافق ہو کے مرا؟ دو بری عادتیں تھیں اس کے اندر، وہ دو بڑی خامیاں تھی. کیا؟ ایک بغض علی، ایک بغض کی صفت تھی، اور دوسرا ضد کی صفت تھی. یہ سمجھ لیجئے، یہ قرآن سے بڑی ہدایت ملی ہے کہ جس انسان کے دل کے اندر بغض ہے اور ضد ہے، وہ جتنا آج مومن بنے رہے، جتنا نمازی رہے، جتنا عزادار رہے، جتنا حاجی رہے، جتنا نیک اعمال کرتا رہے، مگر جس نے زندگی میں اپنے دل سے بغض نہیں نکالا اور جس نے اپنے دل سے ضد نہیں نکالی، اس کی موت ایمان پر نہیں ہوگی، وہ کافر ہو کے مرے گا. یہ بہت خطرناک صفت ہے، بغض اور کیا؟ ضد. دو چیزیں اگر کسی کے اندر ہیں وہ کافر ہو کے مرے گا. یہ آیت قرآن ہے، سألا سائلم بعذاب واقع للکافرین، کافرین یہ کافر ہو کے مرا. کیوں؟ دو خامیاں اس کے اندر تھی، ایک ضد اور ایک کیا؟ بغض. اور پھر یہ بھی روایت کا عجیب ہے کہ اگر کوئی کافر ہے، پوری زندگی کافر رہا، پوری زندگی کافر رہا، لیکن اس کے اندر اگر بغض نہیں اور اس کے اندر اگر ضد نہیں، موت سے پہلے جب خدا اسے ہمارے نبی کی نبوت کو پیش کرے گا، وہ قبول کرے گا، اس کی موت ایمان پر ہو جائے گی. بہت اہم بات ہے، پوری زندگی کافر رہے لیکن اگر اس کے اندر بغض نہیں اور ضد نہیں، حق سامنے آ جائے گا ضد نہیں کرے گا. جو حق کے سامنے جھک جائے گا مسلمان ہو کے مرے گا، لیکن ہے مسلمان ضد کر رہا ہے، دلیل اس کے پاس کوئی نہیں،
نہ قرآن کی دلیل ہے، نہ حدیث کی دلیل ہے، نہ عقل کی دلیل ہے، مگر ضد کر رہا ہے. تو یہ ضد تو شیطانی صفت ہے نا. جس کے اندر ہے ضد اسے ہدایت نہیں ملے گی، اور جسے ہدایت نہیں ملے گی اسے نور توبہ بھی نہیں ملے گا، اسے ایمان بھی نہیں ملے گا، اس کی موت کافر پر ہوگی، کفر پر ہوگی. لہذا بہت بہت اہم آیت ہے، لوگوں اپنے اندر سے ضد ختم کریں اور اپنے اندر سے بغض ختم کریں. بغض کیا ہے بھائی؟ محبت کریں. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ پہلا درس ہے قرآن کا، لا الہ الا اللہ. پہلے لا ہے انکار ہے، خدا کے سوا کسی کو نہ مانو. پہلے لا کیوں ہے؟ انکار کیوں ہے؟ پھر اقرار کیوں ہے؟ لا الہ یعنی کیا؟ اے انسان، کسی اور کی وجہ سے محبت نہ کرنا، کسی اور کی وجہ سے بغض نہ کرنا. اگر تو نے ماں باپ کی وجہ سے بغض و نفرت کی تو تیرے دل میں لا الہ الا اللہ کا نور نہیں جائے گا. بھائی یہ کیوں کافر ہو کے مرا؟ یہ حارث کیوں علی سے دشمنی کی؟ کیونکہ علی نے اس کے رشتہ داروں کو قتل کیا تھا. کون سے رشتہ دار؟ جو کافر تھے. علی نے اس کے، فرض کریے بہت سارے علی سے بغض کیوں رکھتے تھے؟ علی نے کسی کے چچا کو قتل کیا، کسی کے ماموں کو قتل کیا، کسی کے بھائی کو قتل کیا، کیونکہ علی علیہ السلام نے 10,000 کافروں کو قتل کیا. اب جن کے دل میں ایمان نہ تھا تو وہ محبت کس کی وجہ سے کرتے تھے؟ چچا کی وجہ سے، ماموں کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے. جبکہ اسلام کائے کے لیے آیا ہے؟ قبیلہ پرستی ختم کرو، خدا پرستی شروع کرو. لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ محبت کرو تو خدا کی وجہ سے، نفرت کرو تو خدا کی وجہ سے. آج بھی کتنے لوگ اس جہالت میں مبتلا ہیں، بغض کرتے ہیں ماں باپ کی وجہ سے. بھئی آپ کے ماں باپ کوئی معصوم ہیں؟ نہیں، خطا کر سکتے ہیں، غلطی کر سکتے ہیں. تو جو معصوم نہیں وہ اس قابل نہیں کہ اس کی وجہ سے محبت کی جائے، اس کی وجہ سے نفرت کی جائے. اگر کوئی ماں باپ کی وجہ سے کسی سے نفرت محبت کر رہا ہے، یعنی ماں باپ کو خدا کی جگہ پر بٹھا رہا ہے، یہ ابھی مشرک ہے، مومن نہیں بنا. خطرہ ہے کہ یہ کہیں کافر ہو کے نہ مرے، کیونکہ لا الہ الا اللہ اس کے دل میں نہیں ہے، صرف زبان پر ہے. لا الہ الا اللہ اس کے دل میں ہے جو محبت بھی خدا کی وجہ سے کرتا ہے اور نفرت اور بغض بھی خدا کی وجہ سے. تو جو فرمائیں، اگر آپ نے قبیلہ پرستی کی، انجمن پرستی کی، دوستی پرستی کی، تو ابھی آپ کے دل میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے، ابھی آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے. ایمان اس کے دل میں ہے جو محبت بھی خدا کی وجہ سے کرتا ہے اور نفرت بھی خدا کی وجہ سے کرتا ہے. خدا کے بعد کون سی ذات ہے؟ وہ ذات ہے جو ہر خطا سے پاک ہے، ہر گناہ سے پاک ہے، ہر غلطی سے پاک ہے، اس کی وجہ سے محبت ہو سکتی ہے. وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول خدا کے بعد کون سی ذات ہے؟ معصومین. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. علی ولی اللہ، علی معصوم ہیں، رسول خدا معصوم ہیں، ہر خطا سے پاک، ان کی وجہ سے محبت ہو سکتی ہے. مگر ماں باپ کی وجہ سے محبت کریں یہ شرک ہے، قوم کی وجہ سے محبت نفرت کریں یہ شرک ہے، قبیلے کی وجہ سے محبت شرکت کریں یہ شرک ہے، انجمن کی وجہ سے، یہ انجمن پھر بت بن جاتی ہے، پھر یہ ماں بت بن جاتی ہے، قبیلہ بت بن جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے سائل سائل بعذاب واقع للکافری. یہ کافر ہو کر اس لیے مرا کیونکہ اس کے دل میں بغض تھا. کیوں بغض تھا؟ خاندان پرست تھا، قوم پرست تھا، قبیلہ پرست تھا. اے مسلمانوں، اگر تم بھی قبیلہ پرست بنو گے تو تمہاری موت ایمان پر نہیں ہوگی، کفر پر ہوگی. صلوات پر محمد و آل محمد. بہت ضروری ہے انسان ان دو خبیث صفات کو اپنے اندر سے نکال لے، کیونکہ نفس امارہ ہے نا. نفس امارہ کا کیا کام ہے؟ گناہ کی طرف لے جانا، برائی کی طرف لے جانا، انتقام کی طرف لے جانا. مثلا آپ کو کسی نے گالی دی، نفس کیا کہے گا؟ تو اسے 10 گالیاں دے. ہاں جی، آپ کو کسی نے تھپڑ ماری، نفس کیا کہے گا؟ آپ اس کو 10 تھپڑ مارے. نفس تو انتقام چاہتا ہے، یہ شیطان کا نمائندہ ہمارے اندر بیٹھا ہوا. اب اگر ہم نے نفس کا کہنا مانا تو ہم بنے نفس پرست، ہم خدا پرست تو نہیں بنے. خدا فرما رہا ہے قرآن میں سورہ جاسیہ میں، افرائیت من اتخذ الہ ہوا، میرے محبوب بہت سارے زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مگر اصل میں ان کا خدا ان کا نفس ہے، اسے زبانی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ مگر بات اپنے نفس کی مانتے ہیں. بھائی خدا وہی ہے نا جس کی بات ہم مانیں، جس کی اطاعت کریں. خدا کہتا ہے افرائیت، اے میرے محبوب کیا تو نے دیکھا نہیں بہت ساروں کو ظاہرا مسلمان ہیں مگر انہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. عزیزان گرامی آئیے دیکھیں اس آئینے میں، اس آیت کے آئینے میں کون ہے جنہوں نے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ وہ لوگ جو نفس کی بات مانتے ہیں. آپ کو کسی نے گالی دی، نفس کہے گا تو بھی گالی دے. آپ کی کسی نے غیبت کی، نفس کہے گا تو اس سے نفرت کر، تو اس کی غیبت کر. لیکن ہم یہ بھی تو سوچیں کہ خدا ہمارا کیا کہتا ہے، جس کی ہم اطاعت جس کی کرنی چاہیے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، اس سے بھی تو پوچھیں. اے خدا اگر مجھے کوئی گالی دے میں کیا کروں؟ اے میرے اللہ اگر کوئی مجھے نقصان پہنچائے تو میں کیا کروں؟ اے میرے اللہ اگر کوئی میری غیبت کرے تو میں کیا کروں؟ اب خدا کی آواز آ رہی ہے، بہت نورانی آواز، بڑی پیاری آواز قرآن کریم میں. اے مسلمان سن، خدا ایک بات کرنا چاہتا ہے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَهُوا أَلَا تُحِبُّونَا أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. خدا فرماتا اے میرے بندے کیا تو نہیں چاہتا میں تیرے سارے گناہ بخش دوں؟ ہائے کوئی بدبخت جو جواب نہ دے کہ جی میرے اللہ ہم یہی چاہتے ہیں. کوئی ایسا بدبخت نہیں جو انکار کرے. خدا کہتا ہے آجا میرے بندے، میں تیرے سارے گناہ بخشنے کے لیے تیار ہوں، فقط ایک شرط ہے، فقط ایک کنڈیشن ہے. میرے مالک ہر شرط مجھے منظور ہے، یہ گناہوں کا تو مجھے ڈر لگتا ہے. گناہ ہی تو انسان کو پست و دلیل کرتے ہیں، گناہ ہی تو قبر کو جہنم بناتے ہیں، گناہ ہی تو قیامت کی رسوائی کا سبب ہے. اس سے بڑھ کر کیا خدا خود آفر دے رہا ہے، خود کر آجا میرے بندے میں تیرے سارے گناہ بخشنے کے لیے تیار ہوں، بس ایک شرط ہے اس پہ تو عمل کر لے. میرے مالک وہ شرط کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَهُوا أَلَا تُحِبُّونَا أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اے میرے بندے تو میرے بندوں کو بخش دے تاکہ میں تجھے بخش دوں. اللہ اکبر. عزیزان گرامی دیکھیے کتنا پیارا آفر ہے، کتنا پیارا جملہ ہے. اے میرے بندے تو دوسروں کو بخش دے. اللہ اکبر. یہ بخشش کے مہینے ہیں، بخشش کا مہینہ ہے. بخش دیں جس جس سے بھی آپ کو بغض و نفرت ہے. بغض و نفرت اللہ کے لیے کریں. اگر کسی سے بغض اپنی ذات کی وجہ سے ہے، اولاد کی وجہ سے ہے، پیسے کی وجہ سے ہے، خاندان کی وجہ سے، قرآن کہہ رہا ہے تیری موت اسلام پہ نہیں ہوگی. اگر بغض اور ضد کسی کے اندر ہے اسے ہدایت بھی نہیں ملے گی، توبہ کا دروازہ بھی اس کے لیے نہیں کھلے گا. کیونکہ توبہ تو تب ہے جب اپنی غلطی مانے. جو ضد میں ہے وہ کبھی غلطی نہیں مانتا، جو ضد میں ہے اور بغض میں ہے وہ کبھی حق کو تسلیم نہیں کرتا. اسی لیے میں نے کہا دیکھیے ہمارے مذہب کی یہی خوبی ہے، کوئی عمل عبادت نہیں جب تک قرآن سے ثابت نہ ہو. اگر کوئی کام بھی آپ کرتے ہیں عبادت سمجھ کے تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ہم یہ کام کریں؟ حدیث صحیح میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور عقلی دلیل کیا ہے؟ عزیزان گرامی یاد رکھیے اگر کوئی کام بھی آپ عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس قرآن کی کوئی آیت دلیل میں نہیں، حدیث صحیح کوئی دلیل میں نہیں ہے، عقلی دلیل کوئی نہیں ہے، تو وہ اللہ کی عبادت نہیں شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. اور موت کے وقت انسان پچھتائے گا. اگر کوئی ضد میں زندگی برباد کر لے پوری زندگی ابو جہل کی طرح مر جائے گا، اسے ہدایت نہیں ملے گی. کیونکہ ضد اور بغض جو ہے یہ انسان کو کافر بنا کے مارتا ہے. چاہے زندگی بھر نمازی ہو، چاہے زندگی بھر عزادار ہو، جس کے اندر ضد ہے اور جس کے اندر بغض ہے وہ مومن ہو کے نہیں مرے گا. یہ قرآن کہتا ہے سائل سائلم بے عذاب واقع للکافرین. لہذا قرآن بھی یہ کہتا ہے قل کہہ دو ان سے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تمہارا دین سچا ہے، اگر تمہارا مذہب سچا ہے، اگر تمہارا عمل سچا ہے، اگر تمہاری عبادت سچی ہے تو دلیل پیش کرو. قرآن سے دلیل لے کر آؤ، حدیث سے دلیل لے کر آؤ، عقل سے دلیل لے کر آؤ. صلوات پر محمد و آل محمد. عزیز عزیز یہ شیطان کا طرف سے بہت بڑی چال ہے, خطرناک سازش ہو جائے گی اور آپ کے نوجوان شکار ہو جائیں گے اگر ہم یہ بنیاد نہ سمجھائیں. کوئی چیز عبادت نہیں جب تک کہ قرآن سے دلیل نہ ہو. دیکھیے دو فرقے, شروع سے میں نے عرض کیا مسلمانوں کو لڑانے کے لیے دو فرقے بہت خطرناک, ایک خارجی جو مولا علی کے دشمن ہے جسے قرآن نے منافق کہا ہے. یہ خارجی سب سے بدترین قوم ہے اور یہ کیا انڈر گراؤنڈ چلے گئے, یہ اہل سنت میں چھپ جاتے ہیں. اہل سنت کے لوگ سارے عاشق اہل بیت ہیں مگر یہ سنیوں میں چھپ جاتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور نجس فرقہ ہے وہ ہے نصیریوں کا, یہ مشرک ہیں, یہ حضرت علی کو خدا کہتے ہیں, حضرت علی نے ان پر لعنت کی ہے, ہر امام نے ان پر لعنت کی ہے, یہ شیعوں میں گھس جاتے ہیں. نصیری کبھی نہیں کہتا میں نصیری ہوں اور خارجی کبھی نہیں کہتا میں خارجی ہوں, کیونکہ خارجی پر قرآن نے لعنت کی ہے اور نصیری پر بھی قرآن اہل بیت نے لعنت کی ہے. اصل بات پڑی محمد و آل محمد. اور یہ کیا کراتے ہیں, ان کا کام ہے فتنہ کرانا, ان کا کام ہے مسلمانوں کو لڑانا. اور یہ کئی ایسی حرام چیزیں لے آتے ہیں, ہوشیار رہیے خصوصاً عزاداری میں, یہ ہمارے دھوکہ نہ کھائے کوئی نوجوان. دیکھیے عزاداری ہم جو کرتے ہیں وہ عین قرآن کے مطابق ہے, عزاداری وہی ہے جو قرآن کے مطابق ہو. اگر قرآن کے خلاف ہے تو وہ عزاداری امام حسین کے لیے نہیں, وہ عبادت نہیں, وہ اللہ کی عبادت نہیں, وہ شیطان کی عبادت. اب یہ بہت سارے نصیریوں نے ہمارے نوجوان کو گمراہ کرنا شروع کیا. یہ کیا کرتے ہیں, آ کے علم کو سجدہ کرتے, سجدہ صرف خدا کے لیے, یہ کبھی تابوت کو سجدہ کرتے ہیں. یہ نصیری ہے, یہ شیعہ نہیں, دھوکہ نہ کھائیں, یہ مذہب اہل بیت میں حرام ہے, سجدہ صرف اور صرف خدا کے لیے. یہ کبھی ذوالجناح کو سجدہ کرتے ہیں, بھائی یہ سب حرام ہے, آپ سجدہ صرف خدا کو کریں. یہ مذہب کو بدنام کرتے ہیں کیونکہ اگر کوئی ویڈیو لے لے کہ بھائی شیعوں کا جلوس ہے اور کوئی ایک ذوالجناح کو سجدہ کر رہا ہے تو کیا دکھائیں گے دنیا والے کہ دیکھو بھائی کچھ بت پرست ہیں, کچھ گائے کو سجدہ کرتے ہیں اور نعوذ باللہ شیعہ جو ہیں یہ گھوڑے کو سجدہ کرتے ہیں. یہ پورے مذہب کو بدنام کرنے کی سازش ہے, کہیں قرآن میں نہیں لکھا. دیکھیے ہم ذوالجناح کیوں بناتے ہیں, کیونکہ یہاں تک ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے. رسول خدا نے کہا جس نے ماں کے قدموں کو چوما جنت کو چوما, کہا میری ماں مر گئی ہے, کہا جا کے قبر کو چومو, کہا مجھے قبر نہیں بتا, کہاں ہے میری قبر. رسول خدا نے ایک شبی بناؤ, سمجھو کہ یہ تیری ماں کی قبر ہے اور تو چوم لے تجھے ثواب ملے گا. تو علماء نے, کیونکہ پہلے زمانے میں ہندوستان میں کہیں لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا, کربلا جائیں, نجف جائیں, زیارت کرنے جائیں, تو اجازت دی کہ آپ شبی بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کو وہ منظر بھی یاد آئے, آپ گریہ بھی کریں اور آپ کو وہ غم بھی ہو اور آپ کو وہ ثواب بھی ملے, کیونکہ غریب آدمی وہاں جا نہیں سکتا. اور یہ شبی جو ہے شریعت سے جائز ہے, شبی بنانا بدعت نہیں ہے, رسول خدا کی سنت ہے عزیزان گرامی. لیکن شبی کو سجدہ کرنا یہ شرک ہے, یہ حرام ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے, اسلام سے انسان کو خارج کرنے والی چیز ہے. لہذا خبردار رہیے, یہ نصیری عزاداری کے بہانے سے ہم میں داخل ہو جاتے ہیں. کہیں قرآن میں نہیں لکھا کہ آپ سجدہ کسی اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کریں, سجدہ صرف اور صرف خدا کو ہے. اگر کہیں امام بارگاہ میں کوئی نصیری آ جائے اور سجدہ کرے, آپ ہرگز اسے اجازت نہ دیں, یہ فعل حرام ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے, آپ پر دیکھنے والے پر بھی گناہ ہے اور جو وہاں صدر ہیں مسئولین ہیں, کیونکہ پورے مذہب کو یہ بدنام کر رہے ہیں. یہ نصیری ہے, ان سے خبردار رہیے, یہ شیعہ نہیں ہے, سجدہ صرف خدا کو ہے. پھر یہ کہتے نہیں سجدہ جو ہے تعظیمی ہو سکتا ہے, کیونکہ حضرت آدم کو تعظیمی سجدہ ہوتے, دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کی جہالت سے فائدہ لیتے ہیں کہ حضرت آدم کو سجدہ ہوا تھا. اے عقل کے اندھو, حضرت آدم کو سجدہ فرشتوں نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا خدا کے حکم سے کیا تھا؟ سجدہ خدا کے حکم سے کیا تھا, نہ کہ اپنے مرضی سے کیا تھا کہ تم ہر ایک کو سجدہ کرتے رہے. کیونکہ اصل کیا ہے, یہ نصیری جو ہے اپنے پیر کو بھی سجدہ کرتے ہیں, اپنے پیر کو, ان کے جو پیر زندہ ہیں ان کو بھی سجدہ کرتے ہیں. لہذا انہوں نے انہیں گمراہ کیا ہے, ورنہ لوگ کہیں گے دیکھو یہ خود کو سجدہ کرواتا ہے. تو اس نے کہا جی تعظیمی سجدہ ہو, گھوڑے کو بھی کر سکتے ہو اور علم کو بھی کر سکتے ہو, تابوت کو بھی کر سکتے ہو, تاکہ وہ جواد پیدا کرے جو مجھے سجدہ کیا جا رہا ہے وہ صحیح ہے, حالانکہ وہ بھی حرام ہے, وہ بھی کفر ہے, وہ بھی شرک ہے. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. تو لہذا یہ عزاداری کے بہانے سے شرک اور کفر کی دعوت دے رہے ہیں, خبردار رہی. اور یہی لوگ ہیں جو فتنے کا سبب, یہی لوگ ہیں جو بلند آواز سے تبرہ کرتے ہیں, کھلے عام تبرہ کرتے ہیں, یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کی صریح آیت ہے کسی کے جھوٹے خدا کو برا بھلا مت کہو کہیں کوئی تمہارے سچے خدا کو برا بھلا نہ کہ یہ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں اور جو چیز قرآن کے خلاف ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں شیطان کی عبادت ہے یہ تبرہ کر کے شیطان کی عبادت کر رہے ہیں نہ کہ خدا کی عبادت کیونکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ ایک شخص نے کسی فرقے کے امام کو برا بھلا کہا اس کے نتیجے میں ضد میں آ کر ان لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو برا بھلا کہا امام سخت ان سے بیدار ہوئے کہا یہ مجرم ہے جس نے کسی فرقے کے امام کو برا بھلا کہا یہ مجرم ہے کہ انہوں نے جواب میں حضرت علی علیہ السلام کو برا بھلا کہا عزیزان گرامی لہذا یہ قرآن کے خلاف ہے تبرہ کرنا تبرہ روڈ بنانا یہ سراسر قرآن کے خلاف ہے حدیث کے خلاف ہے شریعت کے خلاف ہے عقل کے خلاف ہے کیونکہ اگر آپ کسی کو گالی دیں گے تو کیا آپ وہ آپ کی بات سنیں یہ تو تبلیغ سے بھگانے والی بات ہے یہ تو ڈس یونٹی پیدا کرنے کی بات ہے میں نے کہا شیعہ حضرات ان نصیریوں سے خبردار رہے اور سنی حضرات خارجیوں سے خبردار رہے کیونکہ خارجی حضرت علی کو تو برا بھلا نہیں کہہ سکتے وہ حضرت علی علیہ السلام کے والد حضرت ابو طالب کو برا بھلا کہتے صلوات پڑی محمد و آل محمد لہذا عبادت وہ ہے جو قرآن کے مطابق ہو جو حدیث کے مطابق اور جو علی سے علی علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے منافق ہے کئی حدیثیں ہیں اہل سنت کی کتابوں میں کہ سب سے بدترین درجہ جہنم میں منافق کا اور رسول خدا وہ حدیثیں ساری انشاءاللہ ٹی وی پر حوالے آتے چلے جائیں گے سارے اہل سنت کے علماء نے لکھا کہ وہ منافق ہے جو حضرت علی سے بغض رکھے یہ رسول خدا نے فرمایا اور اسی طرح سے جس نے علی علیہ السلام کو برا بھلا کہا رسول خدا نے کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا اور جس نے رسول خدا کو برا بھلا کہا اس نے خدا کو برا بھلا کہا وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے تو نصیری بھی نجس ہے یہ بھی دین سے خارج ہے اور اسی طرح سے یہ خارجی بھی دین سے نجس ہے اور یہ دونوں چھپے ہوئے ہوتے ہیں یہ دوسروں کو استعمال کرتے ہیں یہ نصیری کبھی سادہ یا بیوقوف شاعروں کو یا دنیا پرست شاعروں کو استعمال کرتے ہیں کہ ایسے اشعار کہیں جو نصیریوں کی تعریف ہو نصیریوں کی مذمت کی ہر امام نے ان پر لعنت کی ہے جو علی علیہ السلام کو خدا کہے وہ مشرک ہے وہ نجس ہے اس کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز نہیں ہے صلوات پڑی محمد و آل محمد لہذا شاعر حضرات سے بھی اپیل ہے کہ وہ یہ غلطی نہ کریں وہ بھی ان گناہ میں شریک ہو جائیں گے کہ نصیری قابل تعریف نہیں بلکہ قابل لعنت ہے صلوات پڑی محمد و آل محمد آئیے زیدان کریں خدا کی بارگاہ میں چلیں میرے اللہ اگر ہم میں سے کسی کے دل میں بغض یا ضد کی نجاست ہے تو اے خدا امام حسین کی مظلومیت کے صدقے میں اس نجاست سے سارے مومنین سارے مسلمین کو نجات عطا فرما کہ بغض اور ضد کی وجہ سے کسی فرقے کا بغض ہو جائے کسی شخص کا بغض ہو جائے تو انسان حق کو قبول نہیں کرتا حق کو وہی قبول کرتے ہیں جس کے دل میں بغض نہ ہو جس کے دل میں ضد نہ ہو یہ ہدایت کو روکنے والی نجاستیں ہیں ایک بغض ہے اور ایک ضد ہے اے خدا ان دونوں نجاستوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سب مل کے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا Yeah.
مجيبا دعوة المضطرين أي مزدرى پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ عزیز و شب عاشور حضرت قاسم کی ماں بہت مزدر پریشان تھی قاسم کی ماں قاسم سے کہہ رہی تھی بیٹے اگر حسن آج زندہ ہوتے میں پریشان ہوتی گل قربانی کا دن ہے میرے لال گل شجاعت کے جوہر دکھانا اگر تیری شجاعت میں کسی نے کمی دیکھی بیٹے میرا مسئلہ نازک ہے میں سید زادی نہیں ہوں کہیں لوگ مجھے تانا نہ دیں یہ دودھ کا اثر ہے قاسم فرماتے اماں چچا جان سے اجازت دلانا آپ کا کام ہے اور قربان ہونا میرا کام ہے یہ باتیں سن کر قاسم کو نیند نہیں آئی قاسم چلے گئے حسین کے خیمے میں مولا حسین سجدے میں تھے قاسم نے پاؤں پہ ہاتھ رکھ دیے حسین نے محسوس کیا کوئی بچہ میرے قریب آیا حسین نے سجدے سے سر اٹھایا اٹھایا جیسے قاسم پہ نظر پڑی دل تڑپ گیا گود میں لیا بھائی حسین یاد آئے ہائے بھائی حسین میں جنگل میں اکیلا رہ گیا قاسم کو چوم رہے ہیں قاسم تجھ سے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی قاسم کہہ رہے ججا جان ایک سوال کرنے آیا ہوں امام حسن فرماتے ہیں بیٹے اس وقت تجھے سونا چاہیے تھا ماں کے پاس ہونا چاہیے تھا قاسم فرماتے اماں سے کچھ ایسی باتیں ہوئیں میں پریشان ہو گیا ہائے مولا میں پوچھنے آیا ہوں کل کے مرنے والوں میں میرا نام بھی موجود ہے یا نہیں تیرا برس کا بچہ پوچھ رہا حسین کبھی پیشانی جھومتے ہیں کبھی ہاتھ جھومتے ہیں جواب نہیں دیتے بچہ کہہ رہا چچا جان بتائے نا کل مرنے والوں میں میرا نام موجود ہے حسین نے فرمایا قاسم تم تو بڑے ہو کل کے مرنے والوں میں تیرے بھائی علی اصغر کا نام بھی موجود ہے ہائے بس اتنا سننا تھا ہاشمی خون غیرت میں آیا ایک مرتبہ لڑائی لی جوش میں آ کے کہا جچا جان کیا یہ بے حیا فوج خیمے میں داخل ہو جائے گی کیا یہ علی اصغر کے گہوارے تک پہنچ جائے گی. حسین کو پیارا گیا حسین نے منہ چوم لیا فرمایا قاسم تیری زندگی میں کس کو مجال ہے کہ وہ خیمے میں آئے بس عزیز و عاشور کے دن قاسم کی قربانی کا وقت آیا تاریخ لکھ دیے قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ خود سے گھوڑے پہ بیٹھ نہ سکے حسین نے گھوڑے پہ بٹھایا اب قاسم میدان میں چلے گئے. مولا حسین ریت کے ٹیلے پر بیٹھ گئے حسین کی نظر قاسم پر ہے اور زینب خیمے کے در پہ کھڑی ہو گئی زینب کی نظر حسین پہ ہے اور قاسم کی ماں مصلی عبادت پہ ہے قاسم کی ماں کی نظر زینب پہ ہے یہ نظروں کا تار بندھا ہوا ہے ادھر قاسم گھوڑے سے گرے ادھر حسین ریت کے ٹیلے سے گرے ہائے زینب خیمے کے در سے گری قاسم کی ماں سجدے میں گری میرے اللہ میری قربانی قبول کر. عزیزوں قاسم اتنے چھوٹے تھے جتنے شہید گھوڑوں سے گرے سب نے کہا مولا ادرکنی مولا ادرکنی مگر قاسم اتنے چھوٹے تھے جب گھوڑے سے گرے فریاد بلند کی اماں میں گر گیا. میں قربان حسن کا یتیم گھوڑے سے گر گیا حسین عباس مدد کے لیے آگے بڑھے مگر کیا قیامت ہو گئی دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے او بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف چلے گئے قاسم کی لاش پامال ہو گئی میرا سلام ہو اس شہید پہ اور جس کے دائیں طرف کی بس لیا بائیں طرف جلی گئے اور بائیں طرف کی بس لیا دائیں طرف نکل گئے. میرا سلام حسین کے جگر پہ مولا حسین نے ابا کو بچھایا یہ حسین کا دل تھا قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے مجھے نہیں معلوم کیسے لاش اٹھائی ہوگی شاید نجف کی طرح منہ کیا ہوگا فریاد کی ہوگی یا علی مدد ہائے بابا میری مدد کرے کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائی کٹے ہوئے بازو اٹھائے کٹے ہوئے پاؤں اٹھائے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے ہائے گٹھڑی باندھی پیٹھ پہ رکھی مگر عزادارو یہ وہ لاش ہے حسین خیمے میں نہیں لائے بلکہ خیمے کے در سے آواز دی اما فضا ذرا زینب کو بلانا جب آ گئی مولا حسین نے فرمایا بہن زینب قاسم کی لاش لایا ہوں مگر ماں کو نہ دکھانا زینب کی آواز آئی حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے قاسم کی لاش کہاں ہے حسین نے فرمایا زینب یہ جو پیٹ پہ گٹھڑی دیکھ رہی ہو اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں اے عزیزوں مقتل کا جملہ ہے حسین نے آخر میں کیا کام کیا تھا جب قاسم بھی شہید ہو گئے جب علی اکبر بھی شہید ہو گئے حسین نے اکبر اور قاسم کو دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا جب دونوں شہید ہو گئے حسین نے کیا کیا ایک ہاتھ قاسم کی لاش پہ رکھا دوسرا ہاتھ اکبر کی لاش پہ رکھا اور آسمان کی طرف نگاہ بلند کر کے کہا واہ غربتا اے خدا حسین غریب ہو گئے نہ میرا اکبر رہا نہ میرا قاسم رہا عزیزو یہ مسائل کا جملہ ایک ذاکر جس کا نام سید مہدی تھا وہ مولا حسین کے روزے میں پڑھ کر آئے خواب میں سو گئے کہتے ہیں خواب میں میں نے کیا دیکھا ایک کالے برگے میں بی بی ہے فرماتی ہے سید مہدی مجھے بچا لو میں حسین کی دکھی آری ماں فاطمہ زہرا ہوں ذاکر کہتا ہے میں اٹھ کے بیٹھ گیا ادب سے ہاتھ جوڑے بی بی نے فرمایا یہ روایت کے جملے پھر کبھی حسین کے روزے میں نہ پڑھ میں نے کہا بی بی کیا روایت غلط ہے فرمایا نہیں روایت غلط نہیں مگر جب تو نے پڑھا حسین اکبر اور قاسم کی لاش کے درمیان بیٹھ گئے ایک ہاتھ اکبر کی لاش پہ رکھا دوسرا ہاتھ قاسم کی لاش پہ رکھا اور فرمایا میرے اللہ میں غریب ہو گیا اس وقت سے لے کر اب تک میرا حسین روزے میں بے ہوش ہے آئے میں ہوش ملاتی ہوں مگر پھر کہتے ہیں واہ غربتا آئے خدا آئے وہ کربلا وہ قاسم اکبر کی لاش حسین بار بار غش کھا رہے ہیں ماتم حسین السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى